الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت مبارکہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شان کریمی اور شان مغفرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی معروف اور مشہور آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی اور شان رحمت کا بیان فرمایا کہ جو لوگ گناہگار ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، گناہوں کے مرتکب ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی شان مغفرت بڑی عظیم ہے، وہ چاہے تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا، قل، اے حبیب تم کہو، تم یہ اعلان کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا گیا جو خود رحیم ہیں، رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اعلان کرواتا ہے، پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رأفت ہے کہ وہ گناہگاروں کو بھی فرماتا ہے اے میرے بندو، انہیں بھی اپنے بندوں کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے، فرمایا اے میرے بندو، اور وہ بھی کون سے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود خدا کے بندے ہونے سے نکل نہیں گئے، پھر بھی وہ خدا کے بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے کتنے بھی گناہ ہیں، تم کتنے بھی گناہگار ہو، کتنے ہی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کر چکے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تواب ہے، تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ شرک کا ارتکاب بھی ہو، کفر کا ارتکاب بھی ہو، تب بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کا مطلب تو ایمان میں داخل ہونا ہے کہ ان کو چھوڑ کر، ان سے بیزار ہو کر انسان اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ فرمایا جمیعا، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، بے شک وہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہی ہے بخشنے والا۔ یہ ایک اور رحمت کے بیان کا انداز ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان پر مبنی ہے۔ پھر اس میں یہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آیت کے اندر جو آگے اور پچھلے الفاظ ہیں اس سے تو بظاہر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر گناہوں کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ گناہگار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، انہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اس کا کرم ہے، جو اس کا فضل ہے، جو اس کی مہربانی ہے، وہ صرف گناہوں کے معاملے کے حوالے سے نہیں، بلکہ زندگی کے جملہ معاملات کے اندر اس کی رحمت ہماری دستگیری کرتی ہے، اس کی رحمت ہمیں مشکلات کی اتھا گہرائیوں سے نکال کر ہمیں نعمتوں اور آسائشوں کے ٹھنڈے سائے کے اندر بٹھا دیتی ہے۔ لہذا زندگی کے دیگر معاملات بھی ہوں، خود گھر کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، نوکری کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی آئی ہوئی ہے، اولاد کے حوالے سے تنگی ہے، معاشرے کے اعتبار سے کچھ مسائل کا سامنا ہے، جو بھی صورت ہو بہر صورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے پیش نظر رکھیں، خدا سے اس کا فضل مانگتے رہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر اپنا کرم فرما ہی دیتی ہے۔ لہذا گناہگار ہیں وہ بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نیکوکار ہیں وہ بھی خدا کی رحمت کے طلبگار رہیں، اور زندگی کے دیگر معاملات کے اندر جہاں کہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے رکھیں، اس سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل رحمت پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور پھر مایوس ہونا ویسے بھی بزدلی کی علامت ہے، کم ہمتی کی علامت ہے، بے حوصلہ ہونے کی علامت ہے، اور پر امید رہنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظریں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا، یہ با ہمت، با حوصلہ، پر عزم لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ، بیماری آتی ہے آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر رحمت الہی کا امیدوار رہے اور اس کی دعا مانگتا رہے اور رحمت الہی کا دامن تھام کے رکھے تو اس مصیبت سے نکل ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اللہ کے حضور گردن رکھ دو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی واضح ہے کہ اس میں یہ فرما دیا کہ اس میں پچھلی آیت سے بھی اگر کسی کے ذہن میں کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بھی ازالہ کر دیا۔ رحمت الہی کی طلب کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہوں میں ڈوب جائے اور نافرمانیوں کو اختیار کرنا شروع کر دے اور عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو بھلا دے اور بولے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بڑی امید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ فرما دیا اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رحمت الہی کے طلبگاروں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والوں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے پہلے پہلے اللہ کے حضور جھک جاؤ کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ لہذا عذاب الہی کے آنے سے پہلے، خواہ وہ دنیا میں آئے یا وہ آخرت میں آئے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اسی طرح کی مزید چیزوں کا بیان ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اس وقت سے پہلے پہلے اللہ عزوجل کے احکام کی اتباع کر لو، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو کہ پھر تمہیں سوائے حسرتوں کے تمہارے پاس اور کچھ باقی نہ رہے، یعنی زندگی کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کر لو۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی جان یہ کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے اگر مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جاتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں اگر ان کو ذرا بغور پڑھیں سنیں، ان کے معنی و مفہوم کے اوپر بار بار غور کریں تو ہمیں اپنی حالت و کیفیت کو پہچاننے اور اس پر غور کرنے کا بڑا اچھا موقع مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین شے یعنی قرآن تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی اختیار کر لو، اس کی اتباع کر لو، اس کے کہنے پر چلنا شروع کر دو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اچانک اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، تمہیں اس کا پتہ تک نہ ہو، تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی تم پر خدا کا عذاب آ جائے اس لیے کہ تم قرآن کا انکار کرو، اس کی تعلیمات سے منہ پھیرو۔ پھر فرمایا کہ پھر یہ نہ ہو کہ حسرتیں کرو، افسوس کرو، پچھتاؤ کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، میں نے خدا کو نہ مانا، میں نے خدا کا شریک ٹھہرایا، میں نے خدا کے احکام کو نہ مانا، میں خدا کے فرمان پہ نہ چلا، میں اس کے احکام کی اتباع نہ کر سکا، میں نے اس کے احکام کی اتباع نہ کی۔ تو پھر ان کوتاہیوں کو یاد کرو جو خدا کے بارے میں عقیدے کے حوالے سے اختیار کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل کے حوالے سے بھی خدا کے بارے میں جو کوتاہیاں کی ان کے اوپر بھی بندہ پچھتائے کہ اے کاش کہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیتا، ان پر عمل کرتا، میں تو دنیا کے اندر اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کافر یہ جملہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، جو قرآن کا دین کا مذاق اڑائے وہ تو کافر ہے۔ اس میں صرف یہ ضروری نہیں کہ جو کھلم کھلا اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے وہی اس آیت کی وعید کے اندر داخل ہے، بلکہ وہ شخص بھی داخل ہے جو اپنے آپ کو کہے تو مسلمان لیکن دین کا مذاق اڑائے، خدا کا مذاق اڑائے، جو دینی شعائر کا مذاق اڑائے، جو دین کی ضروری چیزوں کا مذاق اڑائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ بھی قیامت کے دن کہے گا کہ میں تو دنیا کے اندر مذاق اڑاتا تھا، میں تو مذہبی لباس کا، میں مذہبی چیزوں کا مذاق اڑاتا تھا، مجھے تو دین کی بات ہی پسند نہیں آتی تھی، میں تو دین داروں کا مذاق اڑاتا تھا، دین کی ہر بات مجھے استہزاء لگتی تھی، عجیب و غریب سی لگتی تھی، بری لگتی تھی، نفرت کے قابل لگتی تھی۔ تو دنیا کے اندر جو میں یہ حرکتیں کرتا رہا تو میں تو یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر قیامت کے دن یہ حسرتیں کرے گا، موت کے بعد یہ حسرتیں کرے گا کہ اے ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، میں نے دنیا کے اندر اس کے احکام پہ نہ چلا بلکہ میں تو مذاق اڑاتا تھا، میں تو خدا کے احکام کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ بھی کوئی احکام ہے، یہ بھی آج کے زمانے میں چل سکتے ہیں، یہ بھی آج کے زمانے میں ترقی کے ضامن بن سکتے ہیں، یہ تو دقیانوسی چیزیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں، پتہ نہیں 1400 سال پہلے کے قبائلی زمانے کے احکام آج کیوں منطبق کر دیے گئے، میں تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ہمارے سیکولر کہلانے والے یہ باتیں کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی باتیں مولویوں نے آج نافذ کر دی۔ تو یہ آج تو جس طرح بھی یہ جملے بول رہے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بولتے جا رہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ ہوگا جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ کوئی نفس پھر یہ نہ کہے، کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں تو خدا کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اور پھر اور حسرتوں کا بیان کہ کوئی جان یہ بھی کہے گی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یہ ایک نئے لوگ ہوں گے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، چونکہ اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہیں دی لہذا میں پرہیزگاروں میں سے نہ ہوا۔ تو یہ وہ ہے کہ جرم آدمی خود کرتا ہے اور اسے تقدیر پہ چھوڑ دیتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا، جیسے آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا، اگر اللہ چاہے تو ہم بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اگر اللہ چاہے تو ہم بھی روزے رکھنا شروع کر دیں، اگر اللہ چاہے تو ہم بھی خدا کے احکام پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اگر اللہ چاہے تو گناہ کی لذت ہمارے دل سے نکل جائے تو ہم بھی گناہ چھوڑ دیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے معاملات کو یوں ہی کرتے ہیں کہ مشیت الہی پہ چھوڑ دیتے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو یہ جو لوگ جو یہاں پر یہ بات کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر جا کے اس کا رد کیا، اس کی تردید فرمائی۔ پھر ایک اور حسرت کے جملے کو بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص عذاب دیکھے گا تو پھر وہ کہے گا کہ کاش کہ اگر ایک مرتبہ مجھے دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہو جاتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا. یعنی پہلے جو زندگی ملی 50 سال کی 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی اس کے اندر تو بندہ نہیں بنا, اس کے اندر تو محسنین نیک نہیں بنا. اب کہتا ہے کہ اب اگر واپس لوٹا دیا جائے تو اب میں نیک بن جاؤں گا, لیکن یہ پھر بھی نیک نہیں بنے گا. قرآن پاک کی اور آیت مبارک ہے جن میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے یہ پھر جا کے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے جو پہلے کرتے تھے. تو جس نے سدھرنا ہوتا ہے وہ ایک ہی زندگی میں سدھر جائے گا, اور جس نے نہیں سدھرنا اس کو 10 زندگیاں بھی دے دیں گے وہ دوبارہ آ کے پھر وہی حرکتیں کرے گا. لہٰذا جو زندگی ملی ہوئی ہے اسی کے اندر سدھرنا ہے. اسی سے ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کتنی نیکیوں کے بارے میں یوں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, یا تو یوں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم بھی نیک بن جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو چھوڑتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. جبکہ قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے لیے کتنی بڑی حسرت کا باعث بن سکتی ہیں, کتنی بڑی حسرت کا باعث بن سکتی ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ مرنے کے بعد تو بندہ جب ثواب دیکھے گا, سبحان اللہ کہنے کا ثواب, الحمدللہ کہنے کا ثواب, نمازیں پڑھنے کا ثواب, ماں باپ کی خدمت کا ثواب, لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا ثواب, حسن اخلاق سے ملنے کا ثواب, جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ اتنی حسرتیں کرے گا, کاش کہ میں نے دنیا کے اندر میں نے خدا کو یاد کیا ہوتا, میں نے قرآن پڑھا ہوتا, میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا, میں نے درود پاک پڑھا ہوتا, میں نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, کاش کہ میں لوگوں سے اچھا سلوک کرتا, کاش کہ لوگوں کے ساتھ میں با اخلاق ہوتا, میں ملنساری سے ملتا, میں مسکرا کے ملتا, میں تکلیف نہ دیتا, میں تنگ نہ کرتا. لیکن ان ساری حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کی بھی بندے کو اجازت نہیں ملے گی, یعنی وہ اجازت کہ بندہ کہے اور اس پہ اس کو ثواب مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. تو جتنی مہلت ہے وہ موت سے پہلے پہلے ہے. ابھی ہم زندہ ہیں, ہم میں جو ہے کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, لیکن زندگی ہے. بچہ ہے تو ظاہری اعتبار سے بڑی لمبی زندگی ہے, جوان ہے اگرچہ موت کا پتہ نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے یہ کہ ابھی بھی زندگی ہے, بوڑھا ہے تب بھی جو ہے وہ مر تو نہیں رہا, تب بھی زندگی تو ہے. تو ابھی جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں, ابھی ایک ایک لمحے کو نیکیوں میں جس طرح گزار سکتے ہیں اس طرح گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, ہمارے دلوں میں عبادت کا ایسا ذوق پیدا فرمائے, ہمارے دلوں کے اندر ذکر اللہ کی ایسی محبت پیدا فرمائے, اطاعت خداوندی اور بندگی خدا کا ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اندر صرف ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے, بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. یہ جو جواب ہے, یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے, یہ اصل میں ان لوگوں کو جواب ہے جن کی پہلے حسرتیں بیان کی. میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں تو وہ کافر ہیں, حسرت مسلمان بھی کریں گے جو بے عمل ہوں گے یا جو نیکیوں میں کمی جن کی رہ جائے گی, لیکن کفار تو پرلے درجے کی حسرت میں ہوں گے کہ وہ تو ایمان جیسی دولت سے محروم, وہ تو ایمان جیسی دولت سے محروم اور ہمیشہ کی جنت سے محروم اور ہمیشہ کی جہنم میں جانا. تو اب یہ جو حسرتیں کریں گے نا کہ کاش اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی ہوتا, اگر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا مل جائے تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا, بڑا نیک بن جاؤں گا, تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں, بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں, تیرے پاس میری آیتیں آئیں, تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اسے جواب دیا جائے گا کہ آج تو بڑی تمنائیں کر رہا ہے اور آج تو بڑی آگے سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مجھے موقع مل جائے تو میں اتنا نیک بن کے دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی, اور نہ جانے کیسی کیسی وہ حسرتیں, کیسے کیسے جملے بولے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو تیرے پاس اللہ کی آیتیں آئی تھی, خدا کا کلام آیا تھا, خدا کا قرآن آیا تھا, بڑا سمجھایا گیا تھا, اللہ نے اپنے رسول بھیجے, پھر رسولوں کے آگے جو غلام نمائندے ہیں وہ آئے, انہوں نے تجھے دین سکھایا, تیرے گھر پہ آ کے تجھے دعوت دیتے تھے, تیرے گھر پہ آ کے تجھے سمجھاتے تھے کہ جناب ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں اور کفر سے بڑا عذاب کا سبب کوئی نہیں, تجھے دنیا میں سمجھاتے تھے لیکن تو قرآن کی آیتیں سن کے جھٹلا دیتا تھا, تکبر کرتا تھا, حق کا انکار کرتا تھا, اور تو تو انکار کیا کرتا تھا، لہذا اب ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھانے والے آ کے سمجھاتے ہیں، ہمیں بھی مدری چینل ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، علماء کرام ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، گناہوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، شراب پینے کا انجام، بدکاری کا انجام، بدنگاہی کا انجام، جو دیگر گناہ کیے جاتے ہیں، غیبت کا، چغلی کا، جھوٹ کا، لوگوں کو ستانے کا، تنگ کرنے کا، دل دکھانے کا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن جو اکثریت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کو جس گناہ کی لت ہے، تو جس گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ تو یہ دنیا کے اندر ابھی مہلت ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی کہا جائے کہ جنہیں دنیا میں سمجھانے والے بڑے آئے اور وہ نہ مانے اور نہیں سمجھے، تو ان کو بھی قیامت کے دن کہا جائے کہ تمہارے تو گھر کے اوپر مبلغین آ کے سمجھاتے تھے، تمہارے تو گھر کے اندر جو ہے تمہارے ٹی وی کے اندر آ کے تمہیں سمجھاتے تھے، تمہیں تو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، دعوتیں دی، بلایا، بہت سارے طریقے استعمال کیے، لیکن تو بعد ہی نہیں آیا، تو نے تو دعوت نہیں قبول کی، تو نے تو نیکی کی دعوت قبول نہیں کی، تو نے تو نمازیں نہیں شروع کی۔ تو اس وقت کہیں یہ والا کلام یہ ہمارے بارے میں نہ ہو جائے، ہمیں اس سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف شرک منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، اس کا شریک قرار دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ تاریک ہوں گے، ان کے منہ تاریک ہوں گے۔ کیا متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو خدا پہ جھوٹ باندھنے والے جیسے دہریے ہیں، جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، اور دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں کوئی دین مذہب مانتے نہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور بڑے آج کل دنیا میں بڑے فخر سے چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ جناب ہم تو عقل کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی عقل کو خدا مان لیا اور خدا کو خدا نہ مانا، عقل کو خدا مان لیا لیکن خدا کو خدا نہ مانا، اور جو ان دہریوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو خداؤں کی طرح پوج رہے ہوتے ہیں، ان کو تو خدا مان لیتے ہیں، اے جناب انہوں نے جو کہہ دیا آخری حرف آخر ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں، لیکن جو سچا خدا ہے، لا الہ الا اللہ، جو سچا خدا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کو خدا نہ مانا، اس کو معبود نہ مانا، اس کے وجود کے ہی منکر ہو گئے، تو یہ دہریے ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے منہ تاریک ہوں گے، تاریک ہوں گے، تاریکیوں میں ڈوبے ہوں گے، ایک طرف ایمان والوں کے چہرے روشن، ان کے چہرے تاریک۔ اور فرمایا کہ کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو متکبر قرار دیا اور متکبروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو متکبر کیسے قرار دیا؟ ایک آدمی اگر خدا کا وجود نہیں مانتا یا شرک کرتا ہے، متکبر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر کی تعریف جو ہے اس پر غور کر لیں۔ تکبر کے دو مفہوم، حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تکبر کا معنی پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، حق کا انکار کیا جائے، حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ تو اب جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جو خدا کی وحدانیت کے منکر ہیں، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، بطر الحق، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، تو یہ جو حق کا انکار ہے یہ تکبر ہے۔ پھر بطور خاص یہاں پر جو مشرکین مکہ جو یہاں پر اولین مخاطب ہیں، تو وہ تو کرتے یہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے کہ انہی کو رسول بنانا تھا، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ یہ ہمارے سردار ہیں، ان کو کہاں سے رسول بنا دیا۔ تو رسول کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، تو یہ متکبر تھے، اور ان متکبروں کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر جو عقیدے کے اعتبار سے متکبر ہے، جیسے جو ابھی میں نے عرض کیا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو عقیدے کے اعتبار سے تو مسلمان ہے لیکن پھر بھی متکبر ہے، جیسے تکبر تو ایک وصف ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا، تو یہ بھی تکبر ہی ہے۔ اب یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، جو ذات، برادری، نسل، مال، دولت، حسن، جمال، عہدہ، منصب، اقتدار، جو ان کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں کہ میرا رنگ گورا ان کے رنگ کالے، میری ذات بڑی اونچی ان کی ذات نیچی، گھٹیا ذات ہے، جنہوں فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ذات کا نام لیتے ہیں، ذات برادری کا نام لیتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے اس کی ذات کیا ہے، اس کی ذات وہ ہے، تو یہ جو کرنے والا یہ متکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اسی طرح غریبوں کا مذاق اڑانا، غریبوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح خود بڑا ہوتا ہے، چھوٹے اپنے ماتحتوں کو، چھوٹے عہدے والے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ مال و دولت کے اوپر اترانا، یہ بھی تکبر ہے۔ گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، تو جو بیچارے دوسرے لوگ ہیں، غریب ہیں، گاڑی نہیں ہے، ان کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ آواز اچھی ہے، شکل خوبصورت ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو تکبر کی بہت ساری، اقتدار ہے تو عوام کو ہی حقیر سمجھنا کہ عوام جو کیڑے مکوڑے، یہ بھی تکبر ہے، بدترین تکبر ہے۔ تو تکبر کسی بھی قسم کا ہوگا، حرام ہے، حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا تکبر، معمولی سا، تھوڑا سا تکبر ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جن کے دلوں کے اندر تکبر کے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ جن کی صبح تکبر میں، شام تکبر میں، جن کے جو ہے وہ، جن کا صبح شام کام ہی اپنے تکبر کو ظاہر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور جناب اوں آں کرتے پھرنا، تو یہ جن کے دلوں میں تکبر کے ایسے ایسے جناب بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑ گڑے ہوئے اور محلات تکبر کے بنے ہوئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جو اقتدار والا ہے، جو پیسے والا ہے، جو کسی خوبی والا ہے، جو کسی عہدے اور منصب والا ہے، اسے بہت زیادہ محتاط رہنے کی حاجت ہے۔ ذات اونچی ہے تو تکبر کر کے اپنے آپ کو حقیر نہ بنا۔ ایک حدیث میں مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے اس طرح کی بات کہی کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، میرا اس کا باپ یہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرے سارے کے سارے جہنم میں اور ان میں سے آخری تو ہے، یعنی وہ آٹھواں یا دسواں جو فرمایا کہ وہ تو ہے۔ تو یہ جو ہے نا برادری کے اوپر کہ میرا باپ فلاں تھا، جی میرے باپ کا یہ مرتبہ مقام تھا، میرا نسب یہ ہے، میں تو فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں، میری برادری بڑی اونچی ہے، تو اس طرح کے جو تکبر ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، جنت سے محرومی کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا تکبر والے کا بیان کہ متکبر جہنم میں۔ اب متکبروں کے مقابلے ہیں متقی۔ متقی وہ ہوتا ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے، جو گناہ سے بچنے والا ہے، تکبر بھی گناہ ہے، تو جو متقی ہوگا وہ لازمی طور پہ تکبر سے بچنے والا ہوگا۔ تو اب متقی کا جو ہے وہ صلہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا، اس کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے نجات دے گا، یعنی جہنم سے نجات دے گا، نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو تقوی والے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تقوی کا سیدھا مفہوم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ہر طرح کے گناہ سے بچنا، یہ شامل ہے۔ ہر وہ عمل جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا لفظ کا مطلب ہی بچنا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جو بندے کی آخرت کو نقصان پہنچائے، اور آخرت کو نقصان گناہ پہنچاتے ہیں، کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، تو گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب جو گناہ سے بچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تقویٰ والوں کو قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا، انہیں نہ کوئی عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا چھٹنے پر، دنیا کی نعمتیں چلے جانے پہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو تقوی جو ہے یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر تقوی کے بارے میں بہت فضیلتیں بیان فرمائی گئیں، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی گناہ کا موقع آیا تو اس ڈر سے اس نے گناہ نہیں کیا کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا، یہ ڈر اس کے دل پہ زندگی بھر چھایا رہا تو فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو بری خواہش سے بچا لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اعمال کا حساب دینا ہے اور نفس کو بری خواہش سے بچا لیا، گناہ سے بچا لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. یہ ہے تقوی کی فضیلت اور تقوی کی برکت. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں چابیاں سب اللہ عز و جل کی ملک میں. ارشاد ہوتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ عز و جل کے ملک میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں. تو جو مالک ہے آسمان و زمین کا وہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات. بقیہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کو چاہتا بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ دنیا کی عطا فرماتا ہے. قرآن پاک کے اندر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے حبیب تم کہو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہیں، جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا بھی فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا بھی فرما دیتا ہے، ملک بادشاہوں کو عطا فرما دیتا ہے. قرآن پاک کے اندر ہے اربوں کھربوں کھربوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے. تو خزانے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. قرآن حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او اعطیتو مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی. اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جنت کی چابیاں عطا کی گئی، مجھے جنت کی چابیاں عطا کی گئیں. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خزانوں کے مالک اور خزانوں کے مالک ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خزائن الہی تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے سرکار وہ تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے عطا فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو جنت عطا فرمائی، صحابہ کرام نے سوال کیا سرکار نے جنت عطا فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے جنت مانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہی ان کو عطا فرما دی. تو جنت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو عطا فرمائی نا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی جس کو جو کوئی اختیار ملتا ہے، قدرت ملتی ہے، خزانہ ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے. اور یہاں پر جس مفہوم کے اندر یہاں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ رحمت کے، رزق کے، بارش کے، ساری چیزوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. جب خزانوں کا مالک اللہ ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، لہذا اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جیسے بعض اوقات کفار نے آ کے یہ بھی کہا کہ بھئی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس طرح کی باتیں بھی کی۔ تو اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ آ کے دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، تو بڑے سخت الفاظ کے اندر ان کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا کہ جاہلو کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اب یہ ان کو جاہل کیوں کہا گیا، حالانکہ ابو جہل اس کا اصل لقب جو تھا وہ تو جو ہے وہ ابو الحکم تھا، اور وہ تو بڑا قوت فیصلہ والا، بڑا دانا اور بڑا قوم کے فیصلے کرتا تھا، لیکن نام اس کا ابو جہل رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اور دانش ہونے کے باوجود جو بندہ حق تک نہ پہنچ سکے بلکہ الٹا حق کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ دانشور نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو حق کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے آپ کو دانشور کہے یا دانشور سمجھے، تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ بندہ جاہل ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے دانشور کہلانے والے ہیں، لفظ دانش کو بدنام کر دیا لوگوں نے آج کل تو، کہ دانشور کہلانے کا مطلب ہی تقریباً یہ بن گیا کہ جو دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے گا وہ دانشور کہلائے گا۔ تو اگر یہی دانشوری ہے تو پھر قرآن پاک دیکھنے کیا کہہ رہا ہے، ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ تو یہ جو عبادت ہے اس کا تو ایک بڑا واضح مفہوم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمازوں کے اندر تو خدا کو جو ہے وہ اپنا حاکم مانو، لیکن قانون کے اندر خدا حاکم نہیں، قانون کے اندر عوام حاکم ہے، قانون کے اندر تو مغربی ممالک حاکم ہیں، قانون کے اندر تو ان کی چلے گی۔ تو یہ جو عبادت کے اندر تو خدا کو خدا مانتے ہیں لیکن معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر، قوانین کے اندر خدا کو خدا نہیں مانتے، بلکہ وہاں پر آ کے دنیا کے بنے ہوئے قوانین اور انگریزوں کے بنے ہوئے قوانین ان کے لیے سب کچھ ہیں، تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا کہ اے جاہلو کیا تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ عبادت کے اندر تو خدا کو خدا مان لے اور بقیہ کے اندر غیر اللہ کو مان لے، بقیہ کے اندر خدا کے علاوہ کو اپنا سب کچھ مان لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔